والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولعنة الدائمة على عداوتهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، قال إمام صادق عليه السلام: السلام عليك يا وارث آدم صفة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى خليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث علي ولي الله. درود پڑھے محمد والا. اپنی گفتگو جو جاری ہے اس موضوع پر، حسین وارث انبیاء، علماء وارث حسین، اس ابحاث کی آخری دو جو مجلسیں ہیں، کوشش کریں گے اسے جاری کر کے نتیجے تک پہنچائیں. ویسے تقریباً کوشش کی ہے کہ ہر گفتگو میں اس اصل نتیجے کی طرف اس کی جہد جائے، کہ اصل مقصد اس گفتگو کا یہی تھا کہ وہ سر، وہ راز جو زیارت ناموں میں موجود ہے، وہ ہمارے قلبوں پر کھلے، جس کی طرف امام ششم نے اشارہ کیا اور رمز دیا کہ اب عبداللہ کی معرفت اگر حاصل کرنی ہے تو انبیاء کی معرفت حاصل کریں. وہ ارث جو انبیاء سے اب عبداللہ نے لیا، اس کی جستجو میں نکلے، اسے ڈھونڈے، اور پھر اس ارث کو حمل کریں، لے وارث انبیاء سے محفوظ کریں اور منتقل کریں آنے والی نسلوں میں، تاکہ وہ مقصد انبیاء، وہ بعثت انبیاء جس مقصد کے لیے ہوئی تھی، وہ مقصد اپنے تکمیل تک پہنچے. اور تکمیل اس کی اسی وقت ہوتی ہے جب ایک معاشرے میں اور ایک پورے عالم میں حکومت خدا کی ہو، اللہ کا الہی نظام ہو، جس کا وعدہ خدا نے کیا ہے کہ یہ ہوگا، اور ہم سب جس کے انتظار میں بھی ہے کہ انشاءاللہ یہ ایک دن ہوگا. لیکن یہ کیسے ہوگا، کون کرے گا اسے، اس کے اسباب کیا ہے، انہی کو ترک کرنا ضروری ہے. گفتگو ہم نے پچھلی جو کی تھی کل شب میں بھی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میراث کا تذکرہ کیا تھا. بہت سی چیزیں اس میں مطالب تھے جو ابھی نہیں ہو سکے وقت کی کمی کی وجہ سے، لیکن آج ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ ایک اہم ارث جو اب عبداللہ نے لیا ہے، بہت ہی مہم ہے، جو وہ اپنے مورث سے جو لیا ہے، وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اس زیارت نامے میں جہاں ہم فرماتے ہیں السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، حضرت موسیٰ وہ نبی ہے جن کا سب سے زیادہ ذکر قرآن میں ہے. قرآن نازل رسول اللہ پر ہوا، مخاطب رسول اللہ ہے، لیکن ذکر حضرت موسیٰ کا سب سے زیادہ ہے. اور بہت ہی نشیب و فراز کی زندگی حضرت موسیٰ کی ہے، اور قرآن نے وہ سارے نشیب و فراز کے اہم مراحل بیان فرمائے ہیں. جزیات میں قرآن نے نہیں پر بیان فرمایا، جو جزیات مل جاتی ہے دوسری کتابوں سے اور الہی کتابوں سے، کیونکہ حضرت موسیٰ کا ذکر تورات میں بھی ہے، حضرت موسیٰ کا ذکر انجیل میں بھی ہے، اور بہت سی اور منابع ہیں، ائمہ علیہ السلام کی روایت ہے جہاں سے حضرت موسیٰ کا تذکرہ ملتا ہے. حضرت موسیٰ کا جب بھی نام آتا ہے، ذکر آتا ہے، فوراً ذہن میں ایک اور تصور میں ایک اور چیز سامنے آ جاتی ہے، وہ ہے فرعون. جیسے اب عبداللہ کا نام آتا ہے وارث موسیٰ کا نام، تو فوراً ذہن میں یزید آتا ہے کہ حسین اور یزید کی نبرد، حسینیت اور یزیدیت. اسی طرح سے حضرت موسیٰ کے عصر میں جو بہت ہی ظالم اور طاغوت تھا وہ فرعون ہے. ابھی ہم آئیں گے اس کی طرف کہ فرعون کیا ہے اور فرعونیت کیا ہے. حضرت موسیٰ کے کارنامے کو سمجھنے کے لیے فرعون اور فرعونی نظام کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ فرعونی نظام کا ہی تسلسل یزیدی نظام ہے اور یزیدیت ہے. فرعونی نظام کی چند خصوصیات ہیں جو قرآن نے بیان فرمائی ہے کہ فرعونی نظام کیا تھا. یہ ہے ہم سب کے ذہن میں کہ حضرت موسیٰ کی تولد خود فرعونی نظام کے اندر ہی ہوا ہے، اسی جگہ پہ ہوا ہے، اور اسی نظام کو نابود کیا حضرت موسیٰ نے. پیدا اسی نظام میں ہوئے اور اسی نظام کو نابود کیا، حتیٰ کہ پرورش فرعون کے محل میں پائی، بچپنا اسی فرعونی محل میں گزرا، لیکن پھر موسیٰ نے اسے نابود بھی کر دیا، اس نظام کو. فرعونی نظام کی ایک خصوصیت جو قرآن نے بتائی، جو سب سے بڑی خصوصیت ہے، وہ یہ تھا کہ فرعون کا نعرہ یہ تھا، شعار یہ تھا، انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. رب سے مراد ربوبیت، یعنی میں تمہیں رزق دیتا ہوں، میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں، سارا سسٹم تمہارا میں چلاتا ہوں، میں، مجھ سے آگے کوئی نہیں ہے، مجھ سے اوپر کوئی نہیں ہے، سب کچھ میرا ہے، میرا نظام ہے یہ. رزق تمہیں میری طرف سے ملتا ہے، تعلیم، اسکول، ہسپتال، انڈسٹریاں، ساری میں چلاتا ہوں، ساری صنعتیں میری طرف سے، مجھ سے اوپر کوئی نہیں ہے. یہ ایک خصوصیت ہے فرعونی نظام کی. جہاں فرعونی نظام کو پہچاننا ہے کسی بھی عصر میں، ان خصوصیات سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ جو نظام ہے وہ فرعونی نظام ہے یا نہیں، کون سا نظام ہے. آج بھی ہے، شیطان بزرگ کا یہی دعویٰ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہے نہیں، وہ جو ہمارا ساتھ نہ دے وہ ہمارا دشمن ہے، ہم ہیں جو سب کچھ چلا رہے ہیں. یہ فرعونیت ہے، انا ربکم الاعلی، کہ رب کوئی نہیں ہے، میں سب کچھ ہوں. اور یہ فرعونیت ضروری نہیں ہے کہ ایک نظام میں ہو، یہ فرعونیت انفرادی سطح پر بھی انسان کی نفس میں آ جاتی ہے. ایک گھر کے اندر ایک باپ فرعون ہو سکتا ہے، اگر یہ سوچے کہ سب کچھ میں کرتا ہوں، یہ اولاد کو پالنے والا میں ہوں، ان کا رازق میں ہوں، ان کو تعلیم میں دیتا ہوں، سب کچھ میں کرتا ہوں، مجھ سے اوپر کوئی نہیں ہے، تو یہ بھی ایک فرعونیت ہے. وہ گھر کا نظام فرعونی نظام ہے، جہاں سرپرست اور والی جو ہو، کسی بھی، چاہے گھر ہو، خاندان ہو، معاشرہ ہو، اس کا یہ دعویٰ ہو کہ میں رب ہوں، میں سب کچھ کرتا ہوں، تو وہ فرعونی نظام ہے. دوسری صفت جو فرعونی نظام کی ہے، خصوصیت جو ہے فرعونی نظام میں، بچوں کا اور جوان لڑکوں کا، مردوں کا قتل، اور عورتوں کو باقی رکھنا. یہ خود قرآن نے سورہ بقرہ میں یہ آیت نے بیان فرمایا ہے، وَإِذَا نَجَّيْنَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. اور ہم نے فرعونی نظام سے، ہم نے فرعون سے لوگوں کو نجات دلائی. کون تھا فرعون؟ قرآن نے بتایا، وہ فرعون جس نے سخت عذاب، سخت ٹارچر، سخت شدت لوگوں پہ کی تھی، ظلم میں رکھا تھا لوگوں کو. اور یذبحون ابناءکم، تمہارے بچوں کو، تمہاری اولادوں کو، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتا تھا. اور ویستحیون نساءکم، تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری عورتوں کو باقی رکھتا تھا. یہ ایک اور خصوصیت ہے فرعونی نظام کی. پھر تیسری خصوصیت اور ہے ایک فرعونی نظام کی، ابھی اس کو کھولیں گے تھوڑا سا بعد میں. میں صرف پہلے نظام کا ایک تصویر کھینچوں آپ کے سامنے، پھر کھولتے ہیں اسے کہ کیوں حسین وارث موسیٰ ہے. تیسری خصوصیت جو قرآن نے بتائی ہے وہ سورہ قصاص میں ہے، آیہ نمبر 64 میں ہے. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى، یہ اس وقت کا واجرہ ہے جب فرعون نے جادوگروں سے کہا، جب موسیٰ نے کہا کہ میں تو تیری ربوبیت کو نہیں مانتا، میرا رب تو وہ خدا ہے جس نے خلق کیا اور ہدایت کی. تو فرعون نے جادوگروں سے کہا کہ یہ، جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے کوئی. تو کہا ٹھیک ہے، اگر یہ جو باتیں، جو معجزہ موسیٰ دکھا رہے ہیں، اگر یہ جادو ہے، تم بھی جادو ہے، تم بھی جادوگر ہو، تو دونوں میدان میں آ جاؤ. اور جو وَقَدْ أَفْلَحَ يَوْمَ اسْتَعْلَى، یعنی دن مقرر کر دیا گیا، اس دن آ جاؤ، اس دن جس کا غلبہ ہوگا وہ کامیاب ہے. یہ فرعونی نظام کی خصوصیت ہے. فرعون دیکھتا ہے طاقت کس کی ہے، اس کے ساتھ ہو جاؤ، اس کو اپنے ساتھ کر لو. وہ کہتے ہیں نا ہماری زبان میں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہو بھینس اسی کی. آج کے فرعون بھی اسی طرح سے کرتے ہیں، جو ملک طاقت پر ہو جاتا ہے اس کے پکڑو، اس کے ساتھ ہو جاؤ، اس کو اپنے ساتھ لے لو. یہ خصوصیت ہے فرعونی نظام کی کہ طاقت جہاں ہوگی وہ طاقت کے جو مراکز ہیں اس کو اپنے ساتھ لے، اور اگر طاقت کا مراکز زیادہ بڑھ جائے اور ہاتھ میں نہ آئے تو اسے ذبح کرو، اسے ختم کرو. جیسے آج شیطان بزرگ اور چین چائنا کے پیچھے اسی لیے کہ یہ بہت بڑا ہو گیا ہے، یا تو یہ ہمارے ساتھ آ جائے یا تو ہم اس نہیں آتا تو ہم اسے نابود کرتے ہیں. یہ تین بڑی بڑی خصوصیتیں ہیں جو قرآن نے بتائی ہے فرعونی نظام کی. باقی اور بھی ہے کہ فرعونی نظام میں ایک انفراسٹرکچر کا کام بہت بڑا تھا، بڑے بڑے یہ جو پیرامڈ بنائے ہوئے ہیں گیزا میں، اس طرح کی چیزیں، آرکیٹیکچرل کام، انسانی شاہکار، یہ سارے کام ہوتے تھے فرعونی سسٹم کے اندر. لیکن جو اقدار، ویلیوز، منفی اقدار جو اس نظام میں موجود تھا، اس کی یہ تین خصوصیت ہے. ایک کہ فرعون انا ربکم الاعلا، دو ظلم، تشدد، اور تشدد میں بھی مردوں کے اوپر، عورتوں کو چھوڑ دینا. اب چھوڑنے سے کیا مرادیں بھی آتے ہیں اس میں، چھوڑنے سے مراد کیا ہے، یہ دو. اور تیسرا یہی وقت افلح الیوم من استعلا، کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اب یہ تو فرعون ہو گیا، لیکن فرعون کی حکومت میں جو عوام تھی، اب پہلے اس کی طرف آئے. یہ عوام تھی، اس عوام نے فرعونیت کو قبول کیا تھا. بالکل دیکھ لیں آپ، فرعونی سسٹم میں کہیں آپ کو دھرنے نہیں ملیں گے، کہیں آپ کو احتجاج نہیں ملے گا، کہیں آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. بالکل قبول کیا ہوا تھا فرعون کو، اس سسٹم کو. اب قبول کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. ایک تو قبول کرنا یہ ہوتا ہے کہ زبان سے تصدیق کرے کہ بھئی میں آپ کو مانتا ہوں، یہ حکومت کی تائید کرتا ہوں، میں اس کا ساتھ ہوں، میں اس کا پشتبان ہوں، میں اس کا سپورٹر ہوں. یہ زبانی تائید ہے یہ کرنا. ایک ہوتا ہے زبانی تائید نہیں کرنا، زبان سے نہیں کہنا کہ میں اس نظام کو مانتا ہوں، لیکن عملی اسی نظام کا کاربند ہونا اور اس نظام میں زندگی گزارنے پہ راضی رہنا، یہ خود اس نظام کی تائید ہے کہ اس نظام کو قبول کیا ہے. دو طریقے، ایک بول دینا اور دوسرا بولنا نہیں کہ میں قبول کرتا ہوں، لیکن عمل ویسا ہی ہے کہ قبول ہے، ہر چیز پہ راضی ہے، ہر قانون جو آتا ہے اس پہ راضی ہے. فرعون کی حکومت میں دو طبقے تھے عوام کے، جس کو قرآن نے بھی نام لیا ہے جن کا، ایک قبطی اور ایک سبتی. قبطی وہ تھے جو آل فرعون میں سے تھے، یہ اس آل میں سے تھے، اس نسل میں سے تھے، وہاں سے تھے یہ، اور یہ بڑی بڑی پوسٹوں پہ تھے حکومت کی، بڑے بڑے عہدے ان کو دیے گئے تھے، اور یہ وہ کلاس تھی جو پریویلیج کلاس تھی، با سعادت تھی، جس کو فرعون نے سعادت دی ہوئی تھی، ترجیح دی ہوئی تھی، ان پہ ظلم نہیں ہوتا تھا. یہ بالکل یعنی یہ وہ تھے جو زبان سے جنہوں نے فرعونی نظام کو قبول کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب زبان سے قبول کرنے کا مراد صرف یہ نہیں کہ کلمہ پڑھے فرعون کا، یعنی کسی طرح سے اظہار کرے علامتی طور پہ، اسے کہتے زبان سے قبول کرنا. جیسے آج کے دور میں کیسے قبول کرواتا ہے کہ اب ہمارے نظام کو مانتے ہو یا نہیں، ریفرینڈم سے ہوتا ہے، ووٹنگ سے ہوتا ہے. ابھی کردستان میں ریفرینڈم ہوا، ووٹ ڈالے لوگوں نے، کیا ڈالا کہ بھئی ہمیں کردی حکومت چاہیے، الگ ہونا ہے ہمیں. یہ تائید ہے، زبان سے تائید کرنا، ووٹ ڈال کر کے تائید کرنا کہ جی ہم اس سسٹم کو قبول کر. ووٹ آپ پارٹی کو ڈالتے ہیں، لیکن ووٹ تائید ہے کہ آپ نے اس سسٹم کو قبول کیا ہوا ہے، یعنی آپ کے نزدیک یہ طریقہ حاکم چننے کا صحیح طریقہ ہے. آپ کا اختلاف اس بات پر ہے کہ کون سی پارٹی آنی چاہیے، کون سی نہیں آنی چاہیے، اس بات پہ اختلاف ہے. نظام جمہوریت کو آپ نے قبول کیا، جیسے ہی آپ ووٹنگ اسٹیشن پہ پہنچ گئے ووٹ ڈالنے کے لیے، یہ تائید ہے. اب آپ زبان سے کہے یا نہ کہے، زبان سے کتنے بھی نعرے لگائے، لا شرکیہ، لا غربیہ، دین فقط اسلامیہ، جتنے بھی نعرے لگائے، آپ نے اس سسٹم کو قبول کر لیا. یہ زبانی قبطی یہ کام کرتے تھے. سبتی جو تھے وہ آل پیغمبر میں سے تھے، آل اسماعیل میں سے تھے، آل ابراہیم میں سے تھے، اسحاق کی اولاد تھے، نبی کی اولادیں تھی یہ، جنہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سید تھے، سارے سادات تھے، آل انبیاء تھے، یہ سبتی تھے. سبتیوں نے سب سے زیادہ ظلم فرعون کا سبتیوں پہ تھا، یہ انہی کے بارے میں کہ ان کی اولادوں کو، ان کے مردوں کو غلام بنانا، پھر قتل کر دینا، اور پھر ان کی عورتوں کو زندہ رکھنا. لیکن سبتی بھی خاموش رہتے تھے، جیسا فرعون کہتا تھا ویسا ہی کرتے تھے یہ بھی، یعنی راضی تھے نظام کے ساتھ، عملی طور پہ سختیوں کے اندر بھی راضی تھے، کوئی اعتراض نہیں تھا ان کا، کوئی شکوے شکایت نہیں تھے، کوئی مطالبات نہیں تھے، کوئی ڈیمانڈ نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، بس چلتا ہے، روٹی کپڑا مکان مل جائے کافی ہے. آج جیسے ہماری قوم ہے، ہماری قوم کی شکایت کیا ہے؟ بجلی نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ، گیس نہیں ہے، یہی ہے نا، یہ شکایت ہے ہماری قوم کی کہ بجلی نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، گیس کا مسئلہ ہے، جاب کا مسئلہ ہے، کرنسی کا مسئلہ ہے، ہسپتالوں کا مسئلہ ہے. اگر یہ ساری چیزیں تو ایسی ہے نا کہ دنیا اور مملکتوں میں نہیں ہے یہ مسائل، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے، یہ مسائل تو آسانی سے حل ہو سکتے ہیں، یہ کوئی مشکل نہیں ہے ان مسائلوں کو حل کرنا. آج کی ماڈرن دنیا میں کسی ملک میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہو، یہ عقلانہ بات نہیں ہے، یہ یعنی حل شدہ نہیں مسئلہ، یہ حل ہو سکتا ہے، اور ہم بھی اسی کے انتظار میں کہ ایک دن یہ حل ہو جائے گا، اور جس دن یہ مسائل حل ہو گئے پھر ہمیں اتنی سی بھی شکایت نظام سے نہیں ہوگی. ایسے ہی ہے نا، ہم راضی ہیں نظام کے ساتھ، پوری طرح سے راضی ہیں. وہ کتنے بھی ظلم ہوتے ہیں ٹھیک ہے، مسئلہ اصل یہ ہے. وہ بھی لوڈ شیڈنگ میں بھی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو پنکھا نہیں چلتا, وہ موبائل چارج نہیں ہوتا. اصل مسئلہ وہ ہے کہ موبائل فون جو ہے وہ اس کی بیٹری ختم. سب سے پہلے دیکھیں لائٹ آتی ہے تو کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے جا کے فون لگاتے ہیں چارجر میں جا کے, یہ کسی طرح سے آن ہو جائے. واٹس ایپ پر کیا ہونے والا ہے. تو یہ نظام سے راضی ہونا, یہ ایک طریقہ آپ خود, یعنی یہ تائید ہے نظام کی کہ ہم راضی ہیں. لوڈ شیڈنگ کرتے رہو کرتے رہو, کچھ ایسا کوئی موبائل نکالو جو چل جائے بنا پاور کے, تو یہ شکوا بھی ہم نہیں کریں گے, یہ بھی چھوڑ دیں گے شکایتیں کرنا. فرعونی نظام میں بھی اسی طریقے سے تھا, تائید کی, راضی تھے, بالکل راضی تھے ہر چیز پر. ٹھیک ہے زبانی طور پہ نہیں بولتے تھے کہ ہم فرعون کے ساتھ ہیں, لیکن عملی بالکل ہر چیز میں. اور کارمند بھی فرعون کی ہی حکومت کے, ان کی مزدوریاں کرتے تھے, ان کی کھیتوں میں کام کرتے تھے, ان کے ہل چلاتے تھے, پتھر اٹھاتے تھے, ان کی بلڈنگیں بناتے تھے, یہ سارے کام اسی نظام میں کرتے تھے. یہ رضا تھی نظام کے ساتھ, اس لیے سارے کام کرتے تھے. یعنی بولتے کچھ بھی نہیں تھے, اعتراض نہیں کرتے تھے کہیں, آپس میں بیٹھ کے شکوے کرتے ہوں گے یہ کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے یہ تو ٹھیک نہیں ہے, لیکن بہرحال راضی ہے کر رہے ہیں. یہ وہ منظر ہے جو قرآن نے بھی پیش کیا ہے, اور خود زیارت بارثاں نے بھی اس چیز کو بہت تنبیہ کی ہے, اس پر لعنت کی ہے ایسے لوگوں پر جو باطل نظام کے ساتھ راضی ہو جاتے ہیں. فَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرْضِيَتْ بِهِ, یعنی لعنت تو ان پر جو باطل نظام, جو یزیدی نظام پر راضی رہتے ہیں, قبول نہیں کرتے ہیں. شامیوں نے قبول کیا تھا, کوفی نے قبول نہیں کیا لیکن راضی ہو گئے, راضی تھے. مدینے میں جو بیٹھے تھے راضی تھے, مکے میں جو تو بیٹھے تھے راضی تھے یزیدی نظام کے اوپر. ان کو فرق نہیں پڑتا معاویہ آ جائے, یزید آ جائے, کوئی بھی آ جائے, فرق نہیں پڑتا. ہمیں حج کرنے مل جائے, ہمیں زمزم کا پانی نکالنے مل جائے, یہ سب ہمارے لیے فیسلٹی مل جائے, ٹھیک ہے, فرق نہیں پڑتا. یہ قومی مزاج وہاں بھی تھا اور آج بھی موجود ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مشکل اگر ہے تو ہم اس کھول میں چلے جائیں, کھول میں. کھول جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کھول کچھوا ہوتا ہے, کچھوا, کچھوے کی پیٹھ پتھر کی طرح ہوتی ہے. جب کچھوے کا جو پیٹھ ہے یہ اس کا ڈیفنس سسٹم ہے, دفاعی نظام ہے. جب کچھوے پہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, اپنا سر اور پیر اس کھول کے نیچے چھپا لیتا ہے, پھر بالکل مطمئن ہو کر کے سو جاتا ہے, ہلتا بھی نہیں, اس کو پڑی نہیں ہوتی باہر کیا ہو رہا ہے. وہ پتھر بن کر کے سخت ہجر تہجر کی حالت میں پتھر بن کے سو جاتا ہے, بالکل باہر جو خطرے ہونے دو کرنے دو کرنے دو چلتا رہے, مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہی کچھوا جب پانی میں جاتا ہے اور پانی میں جب اس کو پکڑنے کے لیے مچھوارا آتا ہے, اس وقت یہی کام کرتا ہے, یہ کھول میں چلا جاتا ہے, لیکن اسے پتا نہیں ہوتا کہ مچھوارے نے اس پہ جال ڈالا ہے, اس پہ حملہ نہیں کیا ہے. وہ جال ڈال کر کے اس کو پکڑ کے لے جاتا ہے, پھر جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے میں تو میری آزادی تو ختم ہو گئی, میں تو پنجرے میں آ گیا ہوں, اب دوسروں کی نمائش کے لیے مجھے استعمال کیا جائے گا. ہم بھی اسی طرح سے, ہمارے رہن سہن سب کچھ یہی ہے, ہم بھی کھول میں گھسے ہوئے. وہ باہر کچھ ہوتا ہے ہونے تو ہمیں نہیں فرق پڑتا, گھر میں خاموشی سے چلے جا کر کے, جاب سے گھر, گھر سے جاب, جاب سے گھر, گھر سے جاب, یہ کھول ہے. جہاں کچھ خطرہ ہوتا ہے اندر چلے جائیں, گھر میں چلے جائیں, محفوظ رہیں گے وہاں. یہ مزاج سبتیوں کا بھی تھا اس وقت کہ اسی طرح سے تھا, ہم اپنے کام کرتے رہے, ہمیں نہیں پتا فرعون کو جو کرنا ہے کرنے دیں, ہمیں روٹی کپڑا مکان دانا پانی مل جائے. لیکن فرعون کی اسٹریٹجی یہ نہیں تھی کہ جیسے قوم اگر راضی ہے تو ٹھیک ہے، نہ، فرعون کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ سبتیوں کو، کیونکہ یہ آل پیغمبر میں سے ہے، ان کی نسل کشی کرنا ہے، ان کی نسلوں کو بڑھنے نہیں دینا ہے. آج دیکھیں آج بھی وہی ہے، بالکل وہی سلسلہ ہے جو تشیعوں کے ساتھ ہے. مسلمانی دنیا میں تشیعوں کے ساتھ ہے اور عالمی دنیا میں مسلمان کے ساتھ ہے کہ ان کی نسلوں کو نہیں بڑھنے دینا آگے، ان کو ختم کر دیں. کیسے کیا فرعون نے یہ کام؟ اس طریقے سے کیا، یہی جو قرآن نے بتایا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، ان کے مردوں کو قتل کرو اور عورتوں کو باقی رکھو. فرعون یہ کرتا تھا، مردوں کو قتل کرتا تھا، عورتوں کو باقی رکھتا تھا. عصر جہالت میں، جو رسول اللہ کے قبل کا عصر تھا، اس میں برعکس ہوتا تھا، وہاں عورتوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، وہاں عورتوں کو زندہ دفن کرتے تھے، یہاں پر عورتوں کو یہ باقی رکھتا تھا. دونوں جگہ عورت کو قتل کرنا، مرد کو قتل کرنا، دونوں چاہیے نسل کو آگے بڑھانے کے لیے، دونوں کی ضرورت ہے، دونوں کا ایک رول ہے نسل کو آگے لے جانے کے لیے. ابھی ہمیں نہیں سمجھ میں آیا نا، یہ فلسفہ شادی کا فلسفہ نہیں سمجھ میں آیا ہمیں کیا ہے. ہمارے یہاں شادی یعنی دولہا، سہرا، مہندی، کنگنا، یہ ساری چیزیں شادیاں ہیں. ہمارا شادی دین کے نزدیک یہ نہیں ہے. شادی دین کے نزدیک ایک وہ امر ہے جو تولد نسل کے لیے لازم ہے، جو نسل کو بڑھانے کے لیے آگے. اصل فلسفہ شادی کا یہ ہے. یہ دو کام ہوتے تھے عصر جہالت میں بھی، یہ ہوتا تھا. قرآن نے بھی کہا ہے فَأَيَّ ذَنْبٍ قَتَلَ، پوچھے گا قرآن روزے قیامت پوچھا جائے گا ان بچیوں سے کہ کس نے تمہیں قتل کیا، کس گناہ پر، کس جرم میں تمہیں مارا گیا. فرعون عورتوں کو کیوں چھوڑتا تھا؟ اب یہ سوال ہے. یہاں یہ جو قرآن نے لہجہ استعمال کیا ہے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو چھوڑتا تھا. قرآن بہت با ادب طریقے سے بات کرتا ہے، ہر چیز میں با ادبانہ گفتگو ہے. اصل اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے مردوں میں فرعون کو دلچسپی نہیں تھی، لیکن تمہاری عورتوں میں فرعون کو دلچسپی تھی، اس کی رغبت عورتوں کی طرف تھی، مردوں کی طرف نہیں تھی. ان کو باقی رکھتے تھے تاکہ عیاشی کے لیے، فاحشی کے لیے استعمال کیا جائے. یہ ہدف تھا فرعونی نظام کا. آج بھی فرعونی نظام یہی کرتا ہے کہ عورت کو بے حیا کرو، عورت کی طرف یہی ہے. آج پوری دنیا میں اگر آپ سروے کریں جا کر، عورت کی طرف جو نظریہ ہے، نظریاتی سروے کریں کہ ایک ہر معاشرے میں عورت کی طرف کیا نظریہ ہے، معاشرے کا، نظام کا، وہ نظریہ شہوترانی والا ہے، شہوانی نظریہ ہے. عورت کو شہوانی نظر سے دیکھا بھی جاتا ہے اور استعمال بھی کیا جاتا ہے. آپ دیکھ لیں، یہ تبلیغات ہوتی ہے، ایڈورٹیزمنٹ، ہر جگہ آپ کو عورت ملے گی اس میں، اور وہ بھی عورت جو خوبصورت ہوگی، یا اس کو خوبصورت بنائیں گے، اس کو اوریا کریں گے. اب مرد کے شیونگ کریم کا ایڈ ہوگا، وہ آدھی ننگی عورت کھڑی ہوگی وہاں پہ، اس کو لے، اس کا کیا، مرد کی داڑھی سے عورت کو تبلیغ کرانا. یہ عورتوں کے، عورت کی طرف فرعونی نظام ہے، یہ فرعونی تفکر ہے کہ عورت کو شہوترانی کے لیے استعمال کیا جائے. وہ کلچر جو فرعون نے بنایا تھا، جو کلچر، جو معاشرے میں تہذیب فرعون نے رائج کی تھی، وہ یہی تھی کہ عورت کو چھوڑ دو، شہوترانی کے لیے استعمال کرو، مرد کو قتل کرتے جاؤ تاکہ قوم دبی رہے، آواز نہ اٹھا سکے اور ان کی نسل آگے نہ بڑھے، نسل کشی کرو. یہ فرعونی کلچر تھا جو آج بھی موجود ہے. یہ کلچر ہمارے درمیان، یہ ہے ہمارے درمیان، یہی تہذیب چل رہی ہے آج، فرعونی تہذیب. یزید کا بھی تفکر یہی تھا، اسی لیے ابا عبداللہ نے خاص کر کے یہ لفظ استعمال کیا کہ زانی کا بیٹا زانی. جو شناخت بتائی ہے ابا عبداللہ نے، اب جب ایک حاکم زانی ہوگا، جب ایک حاکم ایسا زانی کہ خود ابا عبداللہ علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ یہ زانی ہے، یعنی کھل کر یہ کام کرتا ہے، یہ چھپ کر کے نہیں کرتا، کھل کر. جب حاکم کا یہ تفکر ہے، حاکم کا یہ عمل ہے، تو نظام میں کیا کرے گا؟ وہ اس چیز کو عام کر دے گا، وہ عام کرے گا اس چیز کو. یہی آپ کے ہندوستان کے ماننیہ پردھان منتری جو بڑے اس وقت معروف ہیں، انہوں نے یہ کبھی نہیں، شاید دھیان نہیں دیتے لوگ خبروں کے اندر جو چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہے پیچھے. ہم جنسی کا جو امریکہ نے جو ترویج کیا ہے، جس کو اس کلچر نے، ہم جنسی، ایک شہوت رانی اپنے عروج پہ مراحل طے کرتی ہے. شہوت رانی رکتی نہیں ہے ایک جگہ، جتنی شہوت کو ابھاریں گے وہ اور ابھرے گی، وہ کبھی مطمئن نہیں ہو سکتی، اس کے اندر قناعت ہے ہی نہیں، بھول جائے، بڑھے گی وہ ہمیشہ. ہم جنسی کا جو کلچر امریکہ نے ترویج کی ہے، اس وقت ترویج پھیلایا ہے، یہی ہندوستان کے پردھان منتری جاتے ہیں وہاں پر مودی امریکہ، یہ امر مودی کو کیا گیا ہے کہ یہ چیز لیگل ہونی چاہیے. ہندوستان میں ہم جنسی جرم ہے، کرائم تھا، ایز پر دا لا کرائم ہے، یعنی اس پہ سزا ہے اگر کوئی یہ کام کرے تو. ابھی حال میں ہی یہ کورٹ نے ورڈکٹ دیا ہے کہ یہ قبول نہیں ہے شادی ہم جنسوں کی، لیکن یہ جرم نہیں ہے، انفرادی عمل ہے. یہ تہذیب ہے جو پھیل رہی ہے. پچھلے سال ایک دھماکہ ہوا، ایک فائرنگ ہوئی تھی اورلینڈو میں، شاید اورلینڈو میرے خیال سے، جہاں وہ کلب تھا انہی لوگوں کا، جہاں ہم جنسوں کا کلب تھا، وہ اس کے اندر ایک حملہ کیا تھا کسی نے جا کر کے، پتہ نہیں خود ہی کروایا تھا انہوں نے یا جو بھی ایک ہوا تھا وہاں پہ، یہ مارے گئے تھے سارے اس کلب میں، نائٹ کلب میں. یہی مودی جی نے اس کے اوپر بڑی ہمدردی ظاہر کی تھی، تو کسی نے کمنٹ بھی کیا تھا ٹویٹر کے اوپر کہ پردھان منتری جی دیکھ تو لیں یہ کون تھے. یہ فرونی کلچر ہے جس کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، بے حیائی کا کلچر، بے حیائی کو عام کرنا، حیا کو ختم کرنا، یہ فرعون کا کام تھا. عورت کو باقی رکھو اور عورت کے تحفظ کرنے والے مرد کا خاتمہ کر دو، نسل کو کنٹرول میں کر دو. اب دیکھیں موسیٰ کون ہے؟ موسیٰ نجات دہندہ ہے، اس معاشرے سے، اس معاشرے سے ملت کو نکالنا باہر، یہ آسان کام نہیں ہے، بہت سخت کام ہے یہ. ایک ظالم بھی ہے اور ظالم کے ساتھ فحاش بھی ہے جس نے اس تہذیب کو بنایا ہوا ہے. اب دیکھیں خدا نے کیسا انتظام کیا امت کی، ہم کہتے نا کہ یہ نہیں ہو سکتا جی، پاکستان میں راستہ ہی نہیں مل سکتا نجات کا، جو نظام ہے راضی ہو جاؤ اس پہ، بندہ بدلو، بندہ بدلو. ایک اور غلط تصور ہے ہمارا، ہم سمجھتے فرعون ایک فرد تھا، نہیں فرد نہیں تھا فرعون، فرعون سرنیم ہے، سرنیم، کئی فرعون نکلے، ایک کے پہلے ایک کے پہلے ایک کے بعد ایک کے، ابھی جائیں گے آپ مصر میں جائیں، وہاں پر میوزیم ہے، کئی فرعون کے جنازے ابھی بھی پڑے وہاں، کئی فرعون، جیسے خاندان ہوتے ہیں نا، خاندانی نام ہوتا ہے، بٹ صاحب، بیگ صاحب، شریف صاحب، خان صاحب، یہ خاندان ہے، ویسے فرعون ایک خاندان تھا اور فرعونیت نظام ہے. یعنی یہ نہیں کہ ایک فرعون ختم ہو گیا تو سارا ماجرا ختم ہو جائے گا, یہ چلتا رہے گا سلسلہ. نظام سے نجات دلانی ہے. ہم لگے ہوتے کہ ایک فرعون کو الیکشن میں ہرا دیں, دوسرے فرعون کو لے آئے, پھر سمجھتے مسئلہ حل ہو گیا. نہیں, موسیٰ نے یہ کام نہیں کیا, نہ ابا عبداللہ نے بھی یہ کام نہیں کیا کہ یزید کو ختم کروں میں جا کر, نہ یہ نہیں کیا. یزیدیت کو ختم کرنا ہے, فرعونیت کو ختم کرنا ہے, یعنی نظام کو ختم کرنا ہے, اس طاغوتی سسٹم کو ختم کرنا ہے. کیسے انتظام کیا خدا نے ختم خاتمے کا فرعون کا, فرعونیت کا؟ فرعون کو پہلے خبر مل چکی تھی کیونکہ نجومی تھے فرعون کے ساتھ, انبیاء سے تعلیمات لی تھی بہت سونے, جس کا سوئے استفادہ کرتے تھے, یہی تھے. یہ اصل تعلیمات انبیاء میں سے آئی ہے بہت سی. یہ سامری نے کیسے گوشالہ بنایا, یہ جو فن اس نے سیکھا یہ انبیاء سے سیکھا تھا. تو آج بھی یہ نہ سمجھے جو حوضے سے جو سیکھتے ہیں وہ سارے موسیٰ بن جائیں گے, یہ نہیں ہے. حوضے سے تعلیم لینے والے سامری بھی بن سکتے ہیں, فرعون بھی بن سکتے ہیں, فرعون کے جادوگر بھی بن سکتے ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ ہوا ہے تاریخ میں, یہ میں فیکٹس بتا رہا ہوں, پریشان نہ ہو زیادہ. ہاں یہ قرآنی, یہ قرآن سے دور ہے, اس میں تھوڑی سی مشکل آتی ہے اس بات کو سمجھنے کے. اگر قرآن کی طرف انسیت ہونا, اگر ان قرآنی واقعات کو پڑھیں, اور یہ ایک جگہ نہیں ہے, موسیٰ کو بار 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 ذکر کیا ہے, سورہ طہٰ میں, سورہ قصاص میں, سورہ شورا میں, سورہ بقرہ میں, بار بار موسیٰ, فرعون, موسیٰ. اب یہ ان کو خبر مل گئی تھی کہ اللہ نے ایک ایسا بچہ پیدا ہونا ہے, ایک خبر تھی کہ مستقبل میں یہ ہونے والا ہے فرعون تیرے ساتھ, کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر کے تیرا خاتمہ کرے گا. اب فرعون نے کیا کیا, کہا اب جوانوں کو نہیں, ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرو, بچیوں کو نہیں مارنا, بچے کو قتل کرو. یہ کام کیا انہوں نے, یہ گھر گھر جاتے, جیسے ہی خبر ملتی, ان کے ایجنٹ رکھے ہوئے تھے, جاسوس رکھے ہوئے تھے, دائیاں تھی کہ کہیں کی کوئی حاملہ عورت ہے جا کے فوراً پتا کرے گی, جیسے ہی بچہ ہوا بیٹا ہے قتل کر دو. یعنی اتنا بازار گرم ہے قتل و غارت کا, بچانا مشکل ہے وہاں پر. دیکھیں خدا کے کام دیکھیں, اللہ کے کام کیسے ہوتے ہیں, اللہ کی تدبیر کیسی ہوتی ہے. ان چیزوں سے درک کرے, ایمان کو اپنے تازہ کرے کہ ہر چیز ہو سکتی ہے, خدا کی تدبیر جاؤں وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ شعبدوں میں نہ آئے کہ نہیں ہو سکتا, ہم تو کم ہیں, ہم تو اقلیت میں ہیں, فلا تو اکثریت میں ہے, نظام تو ان کا ہے, کیسے کریں گے, فلا ہوگا, ضعیف ہے, ہم نہیں ہو سکتا. اللہ کی تدبیر کیسی وہ دیکھیں, خدا کیسے نجات دہندے کو بھیجتا ہے. ایک چھوٹے سے گھر میں, نبی کے گھر میں موسیٰ کی پیدائش ہوتی ہے. اب جب موسیٰ کی پیدائش ہوئی تو فوراً خبر تو باہر جائے گی اور قتل ہوگا. اب قرآن نے کیا کیا, کیا تدبیر تھی اللہ کی, یہ آیت ہم نے کیا کیا, قرآن کہتا ہے اللہ نے کیا کیا, موسیٰ کی ماں پر, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی. اب یہ وحی ویسی وحی نہیں ہے جیسی ہم سمجھتے ہیں, الہام قلب ہے. موسیٰ کی ماں مومنہ ہے, مومنہ اللہ پہ ایمان رکھتی ہے, مومنہ ہے ایک. وحی نازل کی, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهَا فِي الْيَوْمِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّ رَدَّهُ إِلَيْكِ وَجَاءَ لَهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. ہم نے موسیٰ کی ماں سے کہا کیا کرو, جب تم بچے کو پیدا کرو, بچہ پیدا ہو, اسے دریا میں ڈال دیں, دریا میں ڈال دیں, اور گھبرانا نہیں, گھبرانا بالکل نہیں, دریا میں ڈال دیں, ہم اسے دوبارہ لے کر کے آئیں گے. اور اس بچے کو رسول بنائیں گے. یہ تو قرآن نے لکھ دیا. اب موسیٰ کی ماں کی طرف جائیں, کرے گی کوئی ماں اس طرح سے؟ وہ بچہ جو سینے سے لگا کے رکھتی ہے اسے دریا میں ڈال دے, ہے کسی ماں میں؟ ہماری ماؤں میں, ہماری ماں تو بچہ پیدا نہیں ہوتا پہلے سوچتی اس کی مہندی کب کروں گی, اس کے سر پہ سہرا ہوگا کہ نہیں, دلہن کہاں سے لاؤں گی اس کی میں, اس کے تو اتنے بڑے بڑے ارمان ہوتے ہیں. یہ تو موسیٰ بچ گئے, اگر موسیٰ شہید ہو جاتے اس وقت تو شاید موسیٰ کی بھی مہندی کرتی ہماری مائیں. موسیٰ کی ماں کا ارمان تھا, شہید ہو گئے بنا مہندی کے. موسیٰ کی ماں, موسیٰ کی زندگی میں چار خواتین ہیں, چار عورت ہیں. آج 11 محرم بھی جناب زینب کی تحریک کا دن ہے. چار عورتوں نے بہت اہم کردار ادا کیا, ایک موسیٰ کی ماں, ایک موسیٰ کی بہن, ایک زوجہ فرعون آسیہ اور ایک موسیٰ کی زوجہ. چار عورتیں موسیٰ کی کامیابی کے پیچھے. عزیزان, فرعونیت سے نجات دلانے میں خواتین کا بہت بڑا کردار ہے, لیکن کون سی خواتین؟ جسے خدا حکم دے رہا ہے خدا میں بچے کو دریا میں ڈال دے وہ ڈال دیتی ہے. اپنے ہاتھوں سے تابوت بنایا, اپنے ہاتھوں سے. ایک طرف دریا ہے, دیکھیے جنہوں نے گئے ہو, اگر گئے ہیں مصر دریائے نیل دیکھا ہوگا, دریائے نیل کوئی رود خانہ نہیں ہے کہ لاہور کی وہ نہیں ہے, تالاب نہر نہیں ہے لاہور کی, وہ کہ ادھر سے گئے ادھر سے پکڑ لے, بڑی گہری دریا ہے وہ. اس دریا میں جہاں مچھلیاں بھی ہیں پتھر بھی ہے بیچ میں, ایک تو دریا کا خطرہ, دوسرا فرعون کا خطرہ, اس کے اندر اپنی اولاد کو دے دینا, ڈال دینا صرف اللہ کے عمر پر اطاعت. ہماری ماؤں سے کہیں بچے کو مدرسے میں بھیجے تاکہ یہ ملتوں کو نجات دے, اس کے لیے تیار نہیں ہوتی, وہ نہیں بھیجتی اکثر مائیں کہ جی میرا بچہ چلا جائے گا, وہاں سے تو فون کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے, وہاں تو اتنی سختیاں ہیں, وہاں تو آنے نہیں ملتا, وہاں تو چھٹیاں نہیں ملتی. پوچھے موسیٰ کی ماں کے پاس آئے, لیکن خدا نے بھی وعدہ کیا کہ میں پلٹاؤں گا دوبارہ آپ کے پاس. موسیٰ کی ماں کو خدا کے وعدے پہ یقین ہے, ہمیں اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں ہے. خدا کہتا ہے میری نصرت کرو میں تمہاری نصرت کروں گا, ہے یقین اللہ کے وعدے پر؟ کتنے وعدے قرآن میں خدا نے کیے, خدا نے کہا میں مستفزین میں امامت دوں گا, ہے یقین اللہ کے وعدے پر؟ نہیں ہے. ہم تو سیٹھوں کے اندر امامت ڈھونڈتے, نہیں ہے اللہ کے وعدوں پہ یقین. کتنے وعدے خدا نے کیے مومنین سے, تم ایک قدم بڑھاؤ میں 10 قدم بڑھاؤں گا, ہے یقین. تم ایک دانہ دو میں اس سے کتنے حبول نکالوں گا, ہے یقین اللہ کے وعدے پر؟ نہیں ہے. موسیٰ کی ماں نے اپنے لختے جگر کو دے دیا خدا کے وعدے پر. عزیزان, موسیٰ ایسے نہیں بنتا. موسیٰ کو موسیٰ بننے کے لیے, فرعون کو غرق کرنے کے لیے ماں, حسین وارث موسیٰ ہے تو خدا نے حسین کو بھی ایسی ماں دی, ڈال دیا بالکل, اور مطمئن ہو گئی ڈال کر. اب دوسری خاتون فرعون کی بہن, دیکھیں کتنی شجاع بچی ہے, کتنی شجاعت ہے اس بچی میں. وہاں جا قتل و غارت, ایک بازار گرم ہے, اور پتا ہے وہاں پر کہ عورتوں کے ساتھ فرعون کیا کرتا ہے, اس میں بھی نکل گئی محافظ بن کر موسیٰ کی, نکلی اور فرعون کے محل تک پہنچ گئی اپنے بھائی کے ساتھ. جب یہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا تھا, کسی دائی کا, فرعون کی بہن نے آ کے یہ مشورہ دیا کہ میں جانتی ہوں ایک عورت کو, اگر شاید وہاں سے یہ پی لے. اور پھر فرعون کی بیوی آسیہ نے فرعون کی ماں کو بلایا، موسیٰ کی ماں کو بلایا، اور دوبارہ موسیٰ کی ماں، موسیٰ دوبارہ اپنی ماں کی آگوش میں آ گئے. کتنی تیزی سے خدا نے پورا کر دیا اپنا وعدہ چند دنوں کے اندر. عزیزان، یہ خواتین کا کردار ہے، لیکن کون سی خواتین؟ جو پاک ہو، قلب جن کے پاک ہو، نہ جو سو سو ٹی وی چینل کے سامنے بیٹھی ہو، جو انٹرنیٹ پر لگی ہو. یہ جوان لڑکی محافظ ولایت بن کے باہر نکلی. ہماری لڑکیاں کیا کرتی ہیں آج؟ کالجوں میں، یہاں وہاں، نیٹ پر، سوشل میڈیا پر، فیس بک پر. اگر یہ بنانا ہے، موسیٰ کی مائیں جیسی بنانا ہے، بہنیں جیسے بنانا ہے، تو پھر یہ نظام کے ساتھ نبرد کرنا ہوگی. بعض وقت جو مومنین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ہم نے اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھا ہے، ہمارے گھر میں سب کچھ ٹھیک ہے. آپ کا بچہ آپ کے گھر میں کتنی دیر رہتا ہے؟ سارا وقت گھر میں رہتا ہے. وہ 6 گھنٹہ اسکول میں جاتا ہے، پارک میں جاتا ہے، پڑوسیوں کے پاس جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے، ہر جگہ تو باہر ہے وہ. اس نظام کا کیا، اس کا کیا اثر ہے؟ یہ سارے اثرات لے کر آتا ہے وہاں سے. یہ کیسے ٹھیک ہوں گی؟ یہ جب موسیٰ کی ماں کے کردار پہ عمل کرے اور اولاد کو راہ خدا میں دے، اللہ کی راہ میں دے دے اپنی اولاد کو، جو موسیٰ کی ماں نے یہ کام کیا، راہ خدا میں دے دیا. دے کے موسیٰ کہاں پہنچے؟ فرعون کے گھر میں. فرعون کے گھر میں پھر ایک وہ خاتون ہے جو فرعون کی بیوی ہے، فرعون کی. ہماری کچھ عورتیں شکایت کرتی ہیں، ہم تو دیندار ہونا چاہتے ہیں لیکن ہمارے شوہر جو ہے نا وہ کرنے نہیں دیتے، حجاب نہیں کرنے دیتے، فلاں نہیں کرنے دیتے، یہ مشکلات ہیں، وہ مشکلات ہیں. فرعون کے گھر میں آسیہ ہے، بہت عالی مقام ہے حضرت آسیہ کا، بلند مقام ہے. موسیٰ کی پرورش کی، موسیٰ کی. دیکھیں، خدا فرعون کی نابودی کے لیے فرعون کے گھر میں موسیٰ کی پرورش کرتا ہے. ہم توقعات رکھتے ہیں کہ باہر سے فنڈنگ آئے تو ہم کوئی کام کریں گے، کوئی باہر سے آ کے یہ کام کرے، کوئی باہر سے آ کے ہمیں نجات دلائے. عزیزان، فرعونیت کا خاتمہ فرعون کے گھر میں ہی ہوتا ہے. جس نظام میں آپ بیٹھے ہو، طاغوتی نظام میں، فرعونی نظام میں، اس کا خاتمہ اسی کے اندر سے ہوگا. یہی تدبیر الہی ہے، یہی سنن الہی ہے. ہم لگے کوئی باہر سے آ کے ہماری مدد کرے، لیکن شرط کیا ہے؟ مشروط ہے. شرط یہ ہے کہ ایسی مائیں چاہیے جو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو راہ خدا میں دے دے. وہ مائیں چاہیے جو موسیٰ بنے. اگر فرعون کی ماں نہیں دیتی، جذبات میں آ جاتی، احساسات میں آ جاتی، میرا بچہ ہے کیسے چھوڑ دوں، کیا نتیجہ نکلتا؟ یہی بچہ مارا جاتا، قتل ہو جاتا. فرعون صرف جسم کو نہیں قتل کرتا، اس وقت کا فرعون جسم کو قتل کرتا ہے، آج کا فرعون ایمان کو، اقدار کو قتل کرتا ہے. اگر تم نے راہ خدا میں اپنی اولاد کو نہیں دیا تو آج کا فرعون تمہاری اولاد کے اقدار اور ایمان کو قتل کر دے گا، ذبح کر دے گا. اور اولاد کو دینا ہے تو پھر اس ندی میں ڈالنا ہے تابوت بنا کر. پھر وہ ہمت چاہیے موسیٰ کی ماں جیسی. یہ نہیں ہوگا کہ میرا بچہ میرے ساتھ بھی رہے، میرے گھر میں بھی رہے، ٹی وی بھی دیکھے، سب کچھ کرے، اور پھر بعد میں انقلابی بھی بن جائے، آیت اللہ بھی بن جائے، مرجع بھی بن جائے، سب کچھ بن جائے. نہیں ہو سکتا یہ کام. دیکھیں، آسیہ نے تربیت کی. موسیٰ بہت سختی سے گزرے، بہت سخت دور سے موسیٰ. بہت سخت مراحل طے کیے, پیدائش سے لے کر, پیدائش اس حالت میں ہوئی کہ تلوار سر پر ہے, پھر فرعون کے گھر میں, اس کے بعد موسیٰ نے بندہ مارا, ایف آئی آر کٹا موسیٰ کے اوپر, ایجنسیاں والے پیچھے لگ گئے, اللہ کا حکم ہوا موسیٰ نکلے. یہ موسیٰ کو کے اندر وہ قدرے تھی کہ موسیٰ کو برداشت نہیں تھا کوئی زیادتی کرتا ہے, کوئی ظلم کرتا ہے کسی کے اوپر. آج کیوں ہماری اولادوں کو پرواہ نہیں ہوتی ہے, ٹی وی کے آگے بیٹھی ہوتی ہیں, اتنے قتل, اتنے ظلم و ستم ہوتے ہیں, یہ جوانوں پہ اثر ہی نہیں ہوتا کوئی. موسیٰ نے سامنے دیکھا کسی نے کسی پہ زیادتی کی, ایک کمزور آدمی کو کبھی آدمی مار رہا ہے, موسیٰ نے آئے دیکھا, بائیں دیکھا, یہ بھی یہ دیکھا کون صحیح ہے کوئی غلط ہے, کود پڑے بیچ میں. یہاں تو پتہ ہوتا ہے, سب کچھ نظر آتا ہے, لیکن کوئی حرکت نہیں, کیونکہ یہ موسیٰ نہیں بنے ابھی. کب بنے گے موسیٰ؟ موسیٰ بننے کے لیے ان کو دریا میں ڈالنا ہوگا, اس بحر میں ڈالنا ہوگا, بحر میں جدا کرنا ہوگا, جدا انقطاعت کرنی ہوگی, اس نیل میں ڈالیں تب موسیٰ بنے گا یہ. پھر نکلے موسیٰ اتنی سختیاں راستے میں, پھر ایک اور عورت موسیٰ کو ملی. اس عورت نے موسیٰ کی قدروں کو دیکھا کہ یہ کتنا باشریف باکرامت جوان ہے. یہ دو شعیب کی بیٹیاں پانی بھرنے جاتی تھیں, پانی پر مرد کھڑے ہوتے تھے وہاں, تو یہ انتظار کرتی تھی جب تک سارے مرد ہٹ جائیں تو ہم جا کے آخر میں پانی بھریں. موسیٰ نے دیکھا بہت باحیا خاتون ہے یہ, مردوں کے بیچ میں نہیں جاتی ہے. ابھی ہمارا کلچر کچھ اور ہو گیا ہے, آج خواتین مردوں کے بیچ میں جاب بھی کریں گی, مردوں کے بیچ میں جا کر کے سارے کام بھی کریں گی, پھر کہیں گی رائٹس ہیں, ہمارے حقوق ہیں, آزادی ہے, موٹر بائک بھی چلائیں گے. ابھی یہ چل رہا ہے ایران میں بھی کہ عورت کو موٹر بائک چلانے کا لائسنس دو, بائک چلائیں گی وہ. یہ دیکھیں شعیب کی بیٹیوں کا اسوہ دیکھیں قرآن نے پیش کیا ہے. پھر جب موسیٰ نے مدد کی تو انہوں نے کہا آپ اجنبی ہو, گھر چلیں, اپنے بابا سے ملاتے ہیں آپ کو. موسیٰ نے کہا میں آگے چلوں گا, آپ پیچھے چلو. اب موسیٰ اجنبی ہے نا, راستہ تو نہیں پتا ہے گھر کا, ان کو آگے چلنا چاہیے تھا, موسیٰ کو پیچھے چلنا. موسیٰ کہ اگر میں پیچھے چلوں گا تو میری نظریں آپ پہ پڑیں گی. دیکھیں پاکیزگی قلب موسیٰ, قلب موسیٰ کے. ہمارا جوان موقع ڈھونڈتا ہے دیکھنے کا, موسیٰ کے پاس موقع ہے لیکن کہتے نہیں پیچھے. ان قدروں کو جب شعیب نے سنا تو کہا میری بیٹی سے شادی کر لیں. شعیب نے کیا دیکھا موسیٰ میں؟ یہ نہیں دیکھا ڈگری کتنی ہے, وہ ہے نا ہندوستان میں جو علاقہ ہے جموں کشمیر کا, وہاں دیکھتے لڑکے میں اس کی کتنے کتنے پی ایچ ڈی لگے اس کے آگے, کتنے ڈاکٹر کی ڈگری لگی ہے اس کے آگے. ایک معیار ان کا یہ ہے, دوسرا یہ کہ سرکاری ملازم ہے یا نہیں. وہ کتنا بھی بڑا ہو اگر پرائیویٹ میں کام کرتا ہے کہ نہیں یہ نکما ہے یہ سرکاری, جب تک فرعون کا ملازم نہیں ہوگا بیٹی نہیں دینی اس کو, یہ سسٹم ہے. میں نے کہا نا کہ یہ نظام کے اثر ہوتا ہے, نظام کا اثر ہوتا ہے, اتنا رچ پس جاتا ہے کہ اسی نظام کے دل دادا ہو جاتے, اس کے ہٹ کے کوئی سمجھ میں نہیں آتی بات. آسانی سے شادی کر دی, یہ اسوے ہے قرآنی اسوے خواتین کے لیے جو پیش کیا. ہماری خواتین اسی چکر میں جی ارمان نکالیں, سارے ارمان نکال لیں. اقبال نے یہی پیغام دیا کہ تیری آرزو ہے کہ ہو تیری آرزو پوری, میری آرزو ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. آپ کہتے ہو ہمارے ارمان ہے کربلا میں شادی نہیں ہوئی, یہ نہیں ہوا, ہم کہتے ہیں آپ کے ارمانوں کو بدلو, ارمان وہ رکھو جو موسیٰ کی ماں کے ارمان تھے. موسیٰ کی ماں کے ارمان یہ تھے کہ میرا اولاد نجات دہندہ بنے, حکم خدا یہ ہے. تو وارث حسین کی زوجہ کے ارمان پھر یہ ہوں گے کہ ہمارے ارمان ہم نے بنائے ہوئے. اسی لیے قرآن نے یہ اسوہ متعارف کرائے, موسیٰ بناؤ اولاد کو, موسیٰ یہ بیان کر دوں میں, یہ سوالات اٹھتے ہیں. شادی نہیں ہوئی, شادی نہیں ہوئی, سارا صدمہ جو ہے وہ شادی کا ہی ہے. شادی نہیں ہوئی کربلا میں, شادی نہیں ہوئی, ارمان تھے شادی ہونے کے, بچپن سے ارمان تھے سہرے کے, کنگنے کے, فلا کے, یہ کہ عزیزان شادی ہندی کلچر میں بہت بڑا پروجیکٹ ہے. ہاں وہ کوئی برج بنانا ہو نا وہ اتنا بڑا نہیں ہے, شادی اتنا بڑا پروجیکٹ ہے. خود آپ جانتے ہیں, مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں, ایک شادی گھر میں ہوتی ہے پورا مہینہ, مہینے کئی مہینے لگ جاتے ہیں صرف اس کی تیاری میں. ابھی نیا کلچر ہے, امریکہ یوروپ جا کے شاپنگ کرتے ہیں, کئی لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں, ساری زندگی بیٹے کو بیٹی کو بٹھا کے رکھتے ہیں کہ اتنا پیسہ جمع ہو تو شادی کریں. یہ ہمارے کلچر میں, عربوں میں اس طرح سے نہیں تھا, عربوں میں چلتے پھرتے شادی ہو جایا کرتی تھی. کوئی آتا تھا امیر المومنین کے پاس, یہ قبیلے کی بیٹی ہے فلاں ہے, ازدواج کے لیے پیش کیا, کر لیا نکاح. ایسے ہوتا تھا, کوئی یہ نہیں تھا کہ اتنے اہتمام. رسول اللہ نے کس طرح سے شادی کی, امیر المومنین کی شادی کس طرح سے ہوئی, کتنی سادہ شادی تھی, کتنی سادی, کچھ بھی نہیں, نہ ڈول نہ بارات نہ کچھ, نہ گھوڑے نہ یہ نہ سہرا نہ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. وہ تو شاعر نے سارے انبیاء کو کام پر لگا دیا, کسی کو ڈیگوں پہ لگا دیا, کسی کو لنگر پہ لگا دیا, کسی کو خیمے لگوا دیے, آخر میں بیچارے حضرت یوسف کو کہا کہ دھمال کرے. یہ زیادتی کی. وہ شادی تو سادی سادی شادی تھی, اب یہ سیدھی سادی, یہ ان کو پتا ہے کہ شادی تولد نسل کے لیے ہے. رسول اللہ نے اپنے خطبے میں یہ کہا کہ شادی شہوت رانی کے لیے نہیں ہے, نسل کو آگے بڑھانے کے لیے. ارمان یہ ہو کہ نسل آگے بڑھے, کہ یہ نسل آگے بڑھے. کون سی نسل ہے؟ وہ پاکیزہ نسل, نجات دہندوں کی نسل, جو نجات دے آ کر کے ملتوں کو, یہ ارمان رکھے. کربلا میں کیا ارمان ہونا چاہیے؟ زیارت نامے نے بتایا آپ کو, زیارت وارثہ نے, فیا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم. یہ کیا ہے؟ یہ میرا ارمان ہے کہ میں بھی اسی میدان میں ہوں. یہ ارمان امام صادق کا ہے اور یہ ارمان امام صادق کے ماننے والیوں کا ہے کہ شادی ہو. آرزوؤں کو بدلے, اپنے ارمانوں کو قرآنی ارمان بنائے, اپنی آرزوؤں کو قرآنی آرزو بنائے, اپنی آرزوؤں کو موسیٰ کی ماں کا آرزو بنائے, اپنی آرزوؤں کو موسیٰ کی بہن کی آرزو بنائے. یہی زوجہ موسیٰ موسیٰ کے ساتھ نکل گئی, بیٹھی نہیں پیچھے, جب وقت پورا ہو گیا ساتھ چلی موسیٰ کے. اور بقول بعض روایت کے راستے میں حاملہ تھی اور انہی کے لیے آگ لینے کے لیے موسیٰ طور پہ گئے, جہاں موسیٰ کلیم اللہ ہو گئے, پھر اللہ سے گفتگو کی, وادی مقدس میں گئے. جب ان مراحل سے موسیٰ گزرتا ہے, چار عورتوں کے کردار موسیٰ کی زندگی میں اثر انداز ہوتے ہیں, تب خدا کہتا ہے موسیٰ فرعون طاغوت ہے, اب جا اس کا خاتمہ کر. طاغوت کا خاتمہ ہر کوئی نہیں کر سکتا, دھرنے دے کے نہیں ہوتا, بھوکے رہنے سے نہیں ہوتا. طاغوت کا خاتمہ کرنے کے لیے موسیٰ بننا پڑتا ہے, اور موسیٰ ایسے نہیں بنتا, موسیٰ کو بھیڑے چرنی پڑتی ہے, شعیب کی بھیڑے چروانی پڑتی ہے, موسیٰ کو سختیوں سے گزرنا پڑتا ہے, تب فرعون کا خاتمہ ہوتا ہے. یزیدیت کا خاتمہ ایسے نہیں ہوتا, اتنا کچھ دے کر کے حسین نے یزیدیت کا خاتمہ کیا ہے, کوئی چیز باقی نہیں رکھی. یہ خواتین کا کردار ہے جو ارث ہے موسیٰ کی, موسیٰ کے باقی, یہ ارث ہے. ایک ارث حسین نے لیا موسیٰ سے کہ موسیٰ نجات دہندہ ہے جنہوں نے آ کر کے بنی اسرائیل کو فرعونیت سے نجات دلائی، اور حسین نے یہی میراث لی یزیدیت کی غلامی سے نجات دلائی. وہاں بھی سبتی خاموش تھے راضی تھے، یہاں بھی مکی مدنی خاموش تھے راضی تھے نظام یزیدیت سے. وہی کام موسیٰ نے جھنجھوڑا آ کر. پہلے بھی میں نے کہا تھا نا کہ ایسے نہیں تھا کہ موسیٰ آ گئے فرعون کے پاس، ہاں بھائی اللہ نے بھیجا ہے مجھے، کیا کرنا ہے بتاؤ، چلو میدان میں آ جاؤ دیکھتے ہیں کتنی طاقت ہے تمہارے اندر. جادوگروں نے جادو کیا، موسیٰ کامیاب ہو گئے. وہاں جادوگر ایمان لے آئے، جادوگر ایمان لے آئے، لیکن فرعون بھی وہاں پر ایک لمحے کے لیے کنفیوز ہو گیا کہ کیا مسئلہ کیا کروں اب میں. لیکن پھر یہ ملا آ گئے بیچ میں، یہ تنظیمی سارے، یہ تنظیمیں جو بیٹھی تھی وہاں فرعون کے دربار میں، یہ ساری آ گئی اٹھ کے، وہ کیا کرتے ہو بھائی، یہ تو پورا نظام ختم ہو جائے گا، ہم کہاں جائیں گے، یہ وڈھیرے یہ چودھری کہاں جائیں گے، یہ تو موسیٰ کو کیا ہو گیا ہے، کیا کرنا چاہتے ہو آپ، قتل کرو اسے، چھوڑو نہیں اس کو، ایسے تو مشکل ہو جائے گی. سخت سزا دی فرعون نے جادوگروں کو بھی. آخر موسیٰ نے نجات دلائی اور فرعونیت کو غرق کیا، ختم کیا خدا نے فرعونیت کو، اسی دریا میں ختم کیا جس دریا میں موسیٰ کی ماں نے فرعون موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو تابوت میں ڈالا تھا. عزیزان یہ علامتیں ہیں خدا کی، یہ نشانیاں ہیں، ان سے پہچانے. جو مائیں آج عروۃ الوثقی کے بحر میں اپنی اولادوں کو بھیجتی ہے، جان لے اسی عروۃ الوثقی کے بحر میں یہ یزیدی نظام بھی غرق ہوگا. یہ علامتیں ہیں، یہ قرآنی علامتیں ہیں. جیسے جیسے وہ مائیں بنتی جائیں گی، جیسے جیسے موسیٰ اس بحر میں آتے جائیں گے، ویسے ویسے جان لے فرعون کی نابودی کا وقت قریب. بس وہ مائیں چاہیے جو ان اولادوں کو بھیجے، بیٹوں کو بھیجے، بیٹیوں کو موسیٰ کے پیچھے بھیجے، دونوں کو بھیجے. بیٹا بھی باہر نکلا، بیٹی بھی باہر نکلی، دونوں باہر آ گئے راہ خدا میں. یہ وہ کام ہے جو موسیٰ نے کیا. اور موسیٰ کی ماں کی وارث، موسیٰ کی بہن کی وارث، آسیہ کی وارث، موسیٰ کی زوجہ کی وارث بھی کربلا میں موجود ہے. وہ مائیں جنہوں نے اپنے لگتے جگر کو بھیج دیا، ام رباب، ام فروا، 6 مہینے کے بچے کو بھیج دیا. وہاں تو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں لوٹاؤں گا، حسین نے وعدہ نہیں کیا رباب سے، کہا یہ سرمایہ ہے لے جاتا ہوں، واپس نہیں آئے گا، حتیٰ کہ لاشے کو بھی واپس نہ لے آئے خیمے میں. کل آپ نے اعمال کیے نا، دیکھیں کیا مقام ہے حسین کا. کیونکہ اب فرعونیت یزیدیت نے بدل گئی ہے، یزیدیت فرعون کی بدترین شکل ہے، بدتر ہے فرعونیت سے یزیدیت. اس کا خاتمہ ایسے نہیں ہوگا، اس کے لیے اور سخت مراحل سے گزرنا ہے، موسیٰ زمان کو اور سخت مرحلوں سے گزرنا ہے. یہ وارث موجود ہے وہاں، زینب و کلثوم وارث ہے موسیٰ کی ماں اور بہن کی، جنہوں نے اپنی اولاد کو بھی دیا. اور اب جب اس بحر میں، اس نیل میں حسین کے بعد حسین کا وارث ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، تو یہی بہنیں، یہی کلثوم و زینب اس کی حفاظت میں ہے. کیسا حق ادا کیا، کیسا ارث جو لیا جناب زینب نے، ام کلثوم نے، کتنے سخت مراحل سے گزری ہے یہ، کوفہ، شام، لاشوں سے گزرنا، بے کجا اونٹوں پہ سوار ہونا، ہر وقت مگر زینب کی نظریں ایک جگہ ہوتی تھی پورے سفر میں، وہ امام سجاد پر ہوتی تھی، کہ ولی خدا کو کچھ نہ ہو، ولایت محفوظ رہے. عزیزان، بہت عالی مقام ہے ثانیہ زہرا کا. ابھی ہم نے حق نہیں ادا کیا ہے زینب کا، ابھی نہیں ادا سکا. یہ جو کھوکھلی باتیں ہم کرتے ہیں، کربلا کی ماؤں کی توہین کرتے ہیں، اپنے دنیاوی اپنے پستی ارمان ان پر لگاتے ہیں، یہ بتاتا ہے کہ ابھی قریب بھی نہیں پہنچے ہم ان خواتین کے، ان کے کرداروں کے. کس عالی مقام پر تھی یہ، کس عالی مقام پر تھی. مجھے مصائب میں پڑھنا تھا، لیکن یہی بیان کر دوں اس واقعے کو، کہ جب یہ قافلہ نکلا ہے تو جناب سکینہ اپنے بابا کے لاشے سے لپٹ کے اتنا رو رہی تھی کہ جدا نہیں ہو رہی تھی. بہت کوشش کرتے تھے، جدا نہیں ہو رہی تھی. انہوں نے اس وقت کیا کیا، امام سجاد کو کوڑے مارنا شروع کیے. کہ امام سجاد کی آل، اور امام سجاد برداشت کر رہے تھے اسے. کچھ دیر بعد جناب زینب نے دیکھا، فوراً کہا، بیٹا سجاد یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا، پھوپھی اماں، اگر میں آواز کروں گا، روؤں گا، تو یہ میری بہن جس کی آخری رخصتی ہے اپنے بابا کے جنازے سے، یہ اٹھ جائے گی. پھر جب جناب زینب نے سکینہ سے کہا، بیٹا اٹھ جا ورنہ تیرے بھائی پر ظلم، فوراً سکینہ اٹھ گئی وہاں سے. یہ مراحل ہے جن سے کربلا بنتی ہے، یہ مراحل ہے جن سے ملتوں کو نجات ملتی ہے. عزیزان، عاشورہ چلا گیا، حسین شہید ہو گئے، لیکن زینب کی شہادت اور اسارت جاری ہے. ابھی کردار زینب شروع ہوتا ہے، اب وہ کردار ہے جو وارث حسین بنانے کا کردار ہے. وارث انبیاء چلا گیا، اب وارث حسین کی باری ہے. کیسے بنائے وارث حسین کو؟ جناب زینب نے اسی مقتل میں ایک خطبہ دیا، مصائب سے پر خطبہ، ایسا خطبہ کہ دشمن بھی رونے لگا، حتیٰ کہ حیوان رونے لگے. بعض روایت میں ہے کہ 11 محرم کو سب سے پہلے اونٹوں کو کہا عمر ابن سعد نے تیار کریں، اہل بیت کی حرم کو اونٹ پر بٹھائے، لیکن ایسے نہیں بٹھانا، ایسے نہیں بٹھانا، ان کے ہاتھوں کو ان کی پشت سے باندھیں، اور اونٹ کی زین نہیں ہونی چاہیے، بے کجا اونٹ ہو، ننگی پیٹھ ہو اونٹ کی. عزیزان، 55 درجے ہے، 55 درجہ شدید گرمی، اس گرمی میں اونٹ کی موٹی چمڑی جلتی ہے آگ. اس پر سوار کرایا، جناب زینب نے کہا، بیٹا سجاد، ایک مرتبہ پوچھو کہ ہمیں آخری مرتبہ ہمارے شہدا کے جنازوں سے لے کر کے جائے، ایک زیارت کرا دے ہماری. اونٹوں کو مقتل کی طرف لے کر گئے. جب مکتب کی طرف لے گئے تو سارے لاشیں وہاں پر ہیں، سارے سر نیزوں پر ہے، 2 سر نیزوں پر نہیں ہے، ایک وہ سر ہے جسے کوفہ بھیج دیا گیا، فاطمہ کے فرزند کا سر، اور ایک وہ سر ہے جو نیزے پہ جاتا ہی نہیں ہے، جب نیزے پہ چڑھاتے ہیں تو گر جاتا ہے. کیسے جائے گا وہ سرنیزے پر، کیونکہ اس کے سامنے فاطمہ کی بیٹیاں ہیں جس کے وعدہ کیا تھا. ابو الفضل عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا ہے. جناب زینب نے لاشوں کو دیکھا، پہچاننا مشکل تھا لاشوں کو، خوشبو سے پہچان لیا، کہیں اون و محمد کی لاش تھی، کہیں فرزند عقیل کی لاش تھی، کہیں قاسم کا جنازہ تھا. ہر جنازے سے زینب گزرتی گئی، لیکن ایک مقام آتا ہے جہاں زینب سے برداشت نہیں ہوا، اونٹ کی پشت سے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا. وہ حسین کا لاشا تھا، ہاتھ پسے پشت بندے ہیں، نہ پتا نہ جانے کیسے زینب زمین پر آئی، شاید ویسے ہی زمین پر آئی جیسے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے. اب کیا کیا جناب زینب نے؟ سب سے پہلے راوی لکھتا ہے جناب زینب نے دونوں ہاتھ حسین کے پارا جسم کے نیچے کمر میں ڈالے اور ڈال کر کے حسین کے جنازے کو اوپر اٹھایا، اٹھا کے رخ کیا خدا کی طرف، کہا ربنا تقبل منا هذا القربان، اے خدا ہماری اس قربانی کو قبول فرما. دیکھیں زینب نے کوئی شکوا کیا؟ کوئی آرزوئیں بتائیں اپنی ماں پر عزیزان؟ کیا کہا زینب نے؟ خدا قبول کر اس قربانی کو، ربنا تقبل منا، ہے خدا قبول کر، اگر نہیں قبول کرتا تو بتا اور کیا دے، لیکن کچھ ہے نہیں جو دے. اب کیا کیا جناب زینب نے؟ اب جناب زینب نے مدینے کی طرف رخ کیا اور کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، اے وہ نبی جس پہ ملائکہ سلام کرتے تھے، اے رسول اللہ، اے ملائکوں کے نزول کا مقام، اے محبت الوحی، یہ آپ کا حسین ہے، ہاد الحسین، یہ وہی جسد ہے جسے آپ گود میں بٹھایا کرتے تھے، یہ وہی جسم ہے جسے آپ بوسے لیتے تھے. یہ میرا حسین ہے. کہا جناب زینب نے یا رسول اللہ، یہ وہ حسین ہے، یہ اس حسین کے اعضا ہیں، دست و بازو ہیں جن پر آپ بوسہ لیتے تھے. عرش کربلا ہلنے لگا کہ یہ زینب کیا کہہ رہی ہے. یا رسول اللہ، پھر کہتی یا رسول اللہ، دیکھیں دیکھیں آپ، یہ وہ حسین ہے جس کے سر، جس کے تن پہ سر بھی نہیں ہے. یا رسول اللہ، زینب کہتی ہے میں نے 70 قدم کے فاصلے سے دیکھا، پسے پشت سے ذبح کیا آپ کے حسین کو. یہ آپ کا حسین ہے، یہ نبی کا حسین ہے. اس کے بعد اب ایک اور کام کیا جناب زینب نے. کیا کیا جناب زینب نے؟ اب جنت البقیع کا رخ کیا، جنت البقیع کی طرف رخ کیا، مدینے کا ہی رخ کیا. اور کیا، کس کو یاد کیا؟ کہا یا اماں، ہے میری ماں زہرا، آئیے دیکھیے یہ آپ کا حسین ہے. اے وہ سیدت النساء العالمین، یہ حسین ہے آپ کا، یہ وہ حسین ہے جس کا جسم زخمی ہے، یہ وہ حسین ہے جسے آپ نے اپنی آگوش میں پالا. اے اماں یہ آپ کے جسم کا حصہ ہے، دہمی یہ آپ کا خون ہے، یہ آپ کا لحم ہے، یہ آپ کا حصہ ہے. اب چوتھا خطبہ دیا جناب زینب نے، چوتھا کلام کیا. اب کہاں پر رک کیا؟ اب سید الشہداء کو دیکھا اور کہا میرے بھائی بے ابی انت و امی، ہر چیز میری قربان ہو آپ پر. میرے بھائی میری ہر چیز آپ پہ قربان ہو. بھیا آپ کو پتا ہے؟ آپ کو نہیں پتا، میں بتا دیتی ہوں آپ کو. آپ تو شہید ہو گئے نا، آپ کے بعد ہمارے خیموں کو لوٹا گیا. بھیا آپ کا سر نہیں ہے، آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، ذرا دیکھیے دیکھیے میرے سر پہ چادر نہیں ہے. میری جانیں قربان ہو آپ پر. پھر ایک اور کلام آخری کا جس نے دشمن کو ہلا دیا. کیا کہتی ہیں زینب؟ اب زینب نے کہا یا اصحاب رسول اللہ، اے رسول اللہ کے صحابیوں، اے ابو ذر، اے مقداد، اے میثم، اے سلمان، سنو سنو، تمہارے عزیز تمہارے پیارے نبی کی بیٹی کو سنو. کیا کہا؟ دل دہلانے والا جملہ کہا. اے صحابی رسول سنو، مجھے آج محسوس ہو رہا ہے کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، کہ رسول اللہ نہیں ہے اس دنیا میں، رسول تمہارے درمیان نہیں ہے، یہ اہل بیت ہے، یہ اہل بیت ہے، ہم اہل بیت ہیں اور ہم اسیر ہیں. اگر رسول تمہارے درمیان ہوتے تو تم یہ نہ کرتے. جب یہ جملہ سنا لشکر سعد نے، حیوان بھی رونے لگا. فوراً کہا لاشوں سے جدا کرو، جدا کرو ان بیویوں کو لاشوں سے. اب جناب زینب نے ایک تاریخی کام کیا، جب جدا ہونے لگے ساری بیویوں کو دوبارہ بٹھایا. امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں چلے، اماں اب یہ رخصتی ہے، یہ آخر. جناب زینب کہتی ہے ایک مرتبہ، ایک مرتبہ بیٹا سجاد ٹھہر جا ایک لمحے کے لیے. کیا کیا جناب زینب نے؟ جناب زینب حسین کے لاشے کا طواف کرنے لگی. حسین کے لاشے کا طواف کر کے کچھ ڈھونڈ رہی تھی، کچھ دیکھ رہی تھی. امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں کیا ہو گیا؟ زینب کہتی ہے بیٹا سجاد مجھے میرے بھائی کو بوسہ لینا ہے، آخری بوسہ لینا ہے. تو کہا بوسہ لے، لیکن میں اس جگہ پہ بوسہ لینا چاہتی ہوں جہاں میرے نانا بوسہ لیا کرتے تھے. کہا میرے نانا کہاں بوسہ لیا کرتے تھے؟ حسین کی گردن پہ بوسہ لیا کرتے تھے. زینب نے اپنے ہونٹوں کو کٹی ہوئی گردن پہ رکھا، کٹی ہوئی گردن پر رکھ کے بوسہ لیا. یا رسول اللہ آئیے آپ کی وارث کربلا میں آپ کی سنت کو انجام دے رہی ہے. فرق اتنا ہے کہ جب آپ بوسہ لیتے تھے حسین مسکراتے تھے، لیکن آج حسین کا سر جسم پر موجود نہیں ہے. السلام علیکم یا عبداللہ. ماتم حسین.